السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الکہف آیت نمبر 102. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے یہ سمجھ رکھا ہے، یا جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ یہ خیال رکھتے ہیں یا گمان رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. یہاں پر حسیبہ کی بات کی گئی ہے، افا حسیبہ، اور حسیبہ ہم سب جانتے ہیں کہ گمان کے معنی میں آتا ہے، یا وہ گمان کریں گے، سوچیں گے، یہ خیال رکھیں گے، یہ خیال کریں گے. تو آج جو کافر دراصل جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور کارساز بنا لیے، کیونکہ یہاں پر عبادی کا لفظ آیا ہے، اور عبادی سے سمجھ میں آتا ہے کہ عبادی مطلب وہ لوگ جن کو انہوں نے کارساز سمجھ لیا تھا، یعنی اللہ ہی کے بندے ہیں وہ. تو اللہ کے بندوں میں سارے انسان ہی آتے ہیں دیکھا جائے تو، یا جن آتے ہیں، انسان یا جن یا کوئی اور مخلوق، یعنی جو زندہ ہے. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے کچھ بندوں کو اپنا کارساز سمجھ لیا ہے، تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بندے ان کو جہنم کی آگ سے نجات دے سکیں گے؟ تو ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے، اور ان کا یہ گمان بھی صحیح نہیں ہے. تو عبادی کے لفظ سے دراصل معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر ایسے کارساز مراد ہیں جو عقل رکھتے ہوں، جیسے فرشتے ہیں، جن ہیں، یا نیک، یا کوئی بھی ارواح، فوت شدہ بزرگ، پیغمبر یا اولیاء اللہ. کیونکہ بے جان چیزوں کے لیے عبد کا لفظ نہیں استعمال ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ زن یہ گمان کر رکھا ہے، کسی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، کسی کو حاجت روا سمجھتے ہیں، شیاطین کو، جنات کو جن کی عبادت کی جاتی ہے، یا جو بھی انہوں نے جو پجاریوں کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے، اور مجھے چھوڑ کر بندوں سے یا بندوں کی عبادت کرتے ہیں، اور بندوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ بندے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، تو یہ ناممکن ہے. کیونکہ ہم نے تو ان کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، جس میں جانے سے وہ بندے ان کو نہیں روک سکتے جن کی عبادت یہ لوگ کرتے ہیں اور اپنا مددگار سمجھتے ہیں. جیسے آج کل لوگوں کا یہی کانسیپٹ ہو گیا ہے نا، کہ تصور یہی ہے کہ یہ فلاں ہم کو بچا لیں گے، فلاں پیر، فلاں بزرگ، فلاں ولی ہم کو بچا لیں گے، ہم ان کا دامن تھام لیں گے. کھلم کھلا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ کیا تم لوگوں نے جو گمان کر رکھا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے جو اپنا کارساز سمجھ رکھا ہے، تو کیا تم کو وہ میرے عذاب سے بچا سکیں گے؟ تو نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. قیامت کے دن ہر کوئی صرف اس کو اپنی فکر پڑی ہوگی، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے وہ کوئی صدیق ہو، شہدا ہو، نبی ہو، صالحین ہو، ولی اللہ ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو اس وقت اپنی فکر ہوگی، کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا. اس وقت اختیارات کس کے ہاتھ میں ہوں گے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار ہوں گے سارے کے سارے. تو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ گمان غلط ہے. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری جد و جہد، ساری صحیح راہ راست سے بھٹکی رہی، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، یہ بہت اہم ہے، ہمیں غور کرنا سکھا رہی ہے. ہم غور کریں اس آیت پر کہ کہہ دیجئے ان سے کہ میں بتاؤں تم کو اعمال میں سب سے زیادہ نقصان کے حساب سے کون لوگ ہیں، سب سے زیادہ خسارہ پانے والے کون لوگ ہوں گے، جن کی ساری صحیح، ساری دوڑ دھوپ بے نیل و مرام ٹھہری ہوگی، جن کی ساری دوڑ دھوپ بیکار گئی ہوگی، ساری جد و جہد رائے گا جائے گی جن کی. تو وہ کون لوگ ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اعمال کے لحاظ سے وہ اعمال جو اللہ کے خاطر نہ کیے گئے ہوں وہ سارے کے سارے بیکار جائیں گے، ضائع جائیں گے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں کسی نے بہت کچھ کیا ہو اور دنیا میں یا تو اس قدر دنیا میں منہمک رہے اور سمجھتے رہے کہ ہم تو بہت کامیاب انسان ہیں، ہماری تو پوری زندگی جدوجہد کرتے ہوئے گزری ہے، ہم نے سٹرگل کیا ہے اور اپنی محنت سے سب کچھ اپنے آپ کو بنایا ہے، جو ہم کو اتنی ترقی ملی، جو آج ہم کو اتنی کامیابی ملی، یہ مال و دولت ہے، یہ اولاد کی تعلیم و تربیت ہے اور لوگ سمجھتے کہ یہی کامیابی ہے، اور آخرت میں ان کو پتہ چلے گا کہ یہ ساری جو جدوجہد کرتے رہے وہ تو ساری ضائع کر گئی، کیونکہ اپنے آپ کو بھی اور بچوں کو بھی صرف دنیا کا ہی بندہ بنایا تھا، یا جو کچھ بھی جدوجہد کی تھی صرف دنیا کے لیے کی تھی، تو وہ ساری کی ساری ضائع جائے گی، اکارت جائے گی، کیونکہ آخرت کے لیے تو کوئی نیکی تھی ہی نہیں۔ کیونکہ صرف زبان سے آخرت کا یقین رکھنا، زبان سے اقرار کرنا آخرت کا اور یقین رکھنا کوئی معنی نہیں ہے جب تک کہ انسان کا عمل گواہی نہ دے۔ انسان کا عمل گواہی دیتا ہے کہ ہاں واقعی میں وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ پھر ویسے عمل کرتا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں کوئی نیک کام کیے ہوں گے، لیکن ان کا وہ نیک کام صرف دنیا کے لیے ہوگا، تو ان کے لیے پھر آخرت میں ان کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا، کیونکہ دنیا میں ان کو جو کچھ ملنا تھا مل چکا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بہت سارے لوگ ہیں کتنا کچھ اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، لگاتے ہیں، کوئی شہرت کی خاطر کرتا ہے، کوئی نام کی خاطر کرتا ہے، کسی کو کچھ اور چیز سے دلچسپی ہوتی ہے، کوئی صرف ایسے ہی بس خدمت خلق کے لیے کر لیتا ہے۔ کتنے تعلیمی کام ہیں، کچھ لوگوں نے اسکولیں قائم کر رکھی ہیں، یہ اسکولیں قائم کی، یونیورسٹیز بنائی، ہسپتال قائم کیے، بہت کچھ کیا، لیکن یہ سب کس لیے کیا؟ اپنے دنیاوی کسی نہ کسی مفاد کی خاطر اگر کیا، چاہے مدرسے بنائے ہوں، اسکولز بنائے ہوں، یا یونیورسٹیز بنائی ہوں، یا ہاسپٹلز بنائے ہوں، جتنے بھی سارے کام کیے صرف اگر اپنے نام و نمود کے لیے کیے تھے، یا پھر شہرت کے لیے کیے تھے، یا اس لیے کیا کہ اس کی وجہ سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کریں، کہ الیکشن میں کھڑے ہونا ہے لہٰذا ووٹ چاہیے تو یہ سارے کام کر دو، یا کسی کا فیور چاہیے تو یہ سارے کام کر دو، اگر اس لیے کیا تھا تو یہ ساری جدوجہد سب اکارت گئی، بیکار۔ کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگوں کا قومی مفاد اس سے وابستہ ہوتا ہے، کسی کا خاندانی مفاد وابستہ ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری عمارتوں پر کسی کے نام کندہ کیے گئے ہیں، فلاں نے یہ کام کیا تھا، تو نام تو زندہ رہا، دنیا میں نام تو بہت کچھ ہوا، بہت کچھ شہرت بھی مل چکی، لیکن آخرت میں کچھ اجر نہیں ملے گا۔ اور ایسے لوگوں کے جب اعمال تولے جائیں گے تو وہ بھی سب بے وزن نکلیں گے، کوئی وزن نہیں ہوگا ان کا۔ تو کون لوگ ہوتے ہیں وہ جن کی ساری صحیح اکارت جاتی ہے؟ وہ لوگ جو خود اپنے آپ کو تو سمجھیں کہ ان کے نزدیک وہ کام اچھے ہیں۔ اس سے مراد جو مفسرین کرام کہتے ہیں، مفسرین کرام کی جو آرا ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس سے مراد کون لوگ ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، یعنی وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، لہٰذا ہم بس کامیاب ہیں۔ کیونکہ آپ نے پڑھا تھا نا، یاد ہوگا، یہودی کہتے ہیں یہودی بن جاؤ نجات پا جاؤ گے، نصرانی کہتے ہیں عیسائی بن جاؤ نجات پا جاؤ گے، تو دونوں اپنے اپنے زوم میں گرفتار ہیں کہ بس ہم صحیح ہیں، ہمارا راستہ صحیح ہے۔ بعض کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد خوارج اور دیگر اور دوسرے جو اہل بدعت ہیں وہ سب لوگ ہیں اس میں، اور بعض کہتے ہیں کہ مشرکین ہیں، لیکن اگر صحیح بات دیکھی جائے تو اس میں تمام لوگ آ جاتے ہیں، ہر فرد، ہر گروہ جو صرف دنیا کے دکھانے کے لیے کام کرتا ہے، یا جو اپنے مرضی کے مطابق کام کرنا چاہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کام نہیں کرنا چاہتا، تو جس کے اندر بھی یہ صفات پائی جائیں گی، ان سب کے لیے وعید بیان کی جا رہی ہے کہ ان سب کو پھر اسی طرح سے ان کا معاملہ ہوگا کہ ان کو آخرت میں ان کے عمل کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کے لیے کر کر آئے تھے ساری چیزیں، ان کا کوئی مقصد آخرت کے لیے نہیں تھا، اللہ کی رضامندی مطلوب نہیں تھی ان کو، ان کو لوگوں کی تعریفیں چاہیے تھا، ان کو لوگوں کا اپریسیشن چاہیے تھا کہ لوگ ان کو اپریشیٹ کریں، لوگ ان کی واہ واہ کریں، لوگ ان کی تعریف کریں، اس لیے انہوں نے کام کیا تھا۔ تو سب دنیا میں کیا کرایا، فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال سارے ضائع جائیں گے، حالانکہ وہ کیا سمجھ رہے تھے، انہم یحسنون سنعا، وہ سمجھ رہے تھے کہ بہت اچھا کیا۔ اس لیے کہا گیا، خاص طور سے واضح کر کے بتایا گیا کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین عملا، یعنی عمل لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے لوگ، سب سے زیادہ نقصان میں رہنے والے لوگ، سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے لوگ کون ہوں گے؟ کہ عمل تو کیا ہوگا، ایسا نہیں بتایا جا رہا کہ عمل نہیں کیا تھا، عمل کیا ہوگا، دوڑ دھوپ کی ہوگی، کوشش کی ہوگی، جدوجہد کی ہوگی، لیکن بیکار ٹھہری ساری جدوجہد۔ اور پھر یہاں پر افعل التفضیل کا صیغہ ہے، اخسرین اعمالا، یعنی خاسرین بھی نہیں کہا گیا ہے، خسارہ کا لفظ بھی نہیں آیا ہے، بلکہ اخسرینہ الف لگا ہے ساتھ میں، کہ بہت ہی زیادہ خسارے میں، اس سے بڑھ کر کوئی خسارہ ہو نہیں سکتا ہے. کون الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. تو جو دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی، ساری جدوجہد راہ راست سے بھٹکی ہوئی تھی، اور راہ راست سے بھٹکنے کے جو مطلب ہو سکتے ہیں کہ ایک تو وہ جن کی ساری جدوجہد، ساری سعی دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی، یعنی انہوں نے جو کچھ بھی کیا اللہ سے بے نیاز اور آخرت سے بے فکر ہو کر، صرف دنیا کے لیے دنیاوی زندگی کو اصل سمجھ کر کرتے رہے، دنیا کی کامیابیوں پر خوشیاں مناتے رہے اور دنیا کی خوشحالیوں ہی کو اپنا مقصد بنائے رکھا، تو ایسے لوگ کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے وہاں پر. سب کچھ ان کا کیا کرایا اکارت جائے گا، غائب ہو جائے گا. تو جن کی ساری جدوجہد صرف دنیا میں گم ہو کر رہ گئی تھی، صرف دنیا کے لیے وہ کرتے رہے، دنیا کی خوشحالیوں کو انہوں نے اپنا مقصد بنا لیا اور اللہ کو بھلائے رکھا، اور دوسرا اگر عمل کرتے بھی رہے تو دکھاوے کے لیے کرتے رہے، شہرت کے لیے کرتے رہے، تو دونوں بھی معنی سے مراد ہو سکتے ہیں، اور اس میں کوئی بھی لوگ شامل ہو سکتے ہیں، مسلمان بھی، نان مسلم بھی. کیونکہ جو نان مسلم ہوں گے ان کو ہم اس حساب سے دیکھیں گے کہ وہ تو ایمان ہی نہیں لائے تھے، اور دنیا میں انہوں نے ہو سکتا ہے خدمت خلق کے بہت سارے کام کیے ہوں، جیسے ہم سب جانتے ہیں کتنے لوگ ایسے گزرے ہیں، مثالیں ہمارے سامنے مدر ٹیریسا ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو انہوں نے دنیا میں اپنی زندگیاں کھپا دی، اپنے آپ کو لگا دیا، کتنی قربانیاں دی، لیکن ان کی ساری یہ قربانیاں رائے گا جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ایمان ہی نہیں تھا. اور اگر ہم مسلمانوں کے حساب سے دیکھیں تو وہ لوگ، اس میں بھی دو لوگ آتے ہیں، ایک تو وہ ہے مسلمان جو کہ سب کچھ زندگی بھر نیک کام کرتے رہے لیکن صحیح طریقے سے نہیں کیا، اس کو قرآن اور سنت کے مطابق نہیں کیا، اور سمجھتے رہے کہ ہم تو بہت اچھے نیک کام کرتے رہے، ہمارے جیسے تو نیک کوئی نہیں ہے، ہم تو بہت عبادت گزار ہیں، ہم نے تو ایکسٹرا عبادت کر لی ہے، یعنی اپنے اوپر اپنے آپ کو زبردستی مشکل میں ڈالا. تو یہاں پر دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں وہ لوگ جنہوں نے جن کی ساری صحیح اور جدوجہد راہ سے بھٹکی ہوئی تھی، جو گمراہی میں پڑ گئے تھے، قرآن اور سنت کے مطابق نہیں کیا، اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے کیا تو تھا قرآن اور سنت کے مطابق، یہ نیک کام کیے تھے لیکن ان کی نیت صحیح نہیں تھی، تھوڑی سی نیت اس میں یہ بھی شامل ہو گئی تھی کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ تھوڑی سی ہماری واہ واہ بھی کر دیں، تھوڑی سی ہم تعریف بھی سمیٹ لیں، لوگوں کے نزدیک ہمارا کام بہت پسند کیا جائے. تو نہیں، یہ دونوں بھی قسم کے اگر ہوں گے لوگ جنہوں نے کام کیا ہوگا، وہ سب کے سب ضائع جائیں گے. آپ کو معلوم ہے نا جو احادیث میں ہم کو بات پتہ چلتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور کئی روایت سے یہ بات ہمیں آتی ہے، حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جہنم کی آگ ہی بھڑکائی جائے گی ایسے لوگوں سے جنہوں نے دنیا میں سارے کام ریاکاری کے لیے کیے تھے، اللہ کی خاطر نہیں کیے تھے. ایک تابعی آتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہتے ہیں کہ مجھے وہی حدیث سنائی ہے جو آپ نے بذات خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، براہ راست سنی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں تمہیں وہی حدیث سناؤں گا جو میں نے براہ راست اللہ کے رسول سے سنی ہے. اور یہ کہہ کے حدیث بیان کرنا شروع کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے اور بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. اس کے بعد ان کو ہوش میں لایا جاتا ہے، پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں وہی حدیث سناؤں گا جو میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور اس طرح سے پھر دوبارہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، غشی تاری ہو جاتی ہے ان کے اوپر، تین دفعہ اس طرح سے ہوتا ہے. اور پھر جب وہ حدیث سناتے ہیں تو وہ حدیث یہ ہوتی ہے کہ جہنم کی آگ ہی بھڑکائی جائے گی ان لوگوں سے، عالم، شہید اور سخی. عالم کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا دنیا میں اللہ کی نعمتیں پانے کے بعد، وہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ تو نے جو کچھ علم مجھے دیا تھا میں نے اس کے مطابق عمل کیا اور لوگوں کو بتایا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جھوٹ کہتا ہے، تو نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، تیری واہ واہ کریں، تیری بڑائی بیان کریں، لہٰذا دنیا میں تجھے اس کا اجر مل گیا، یعنی لوگوں نے تجھے عالم کہہ دیا اور لوگوں نے تیری تعریف کر دی. حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹ کر لے جایا جائے اور جہنم میں ڈال دیا جائے. اس کے بعد سخی کو لایا جائے گا، پھر شہید کو لایا جائے گا، اور دونوں سے اسی طرح کے سوال جواب ہوں گے، اور وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ ہم تیری خاطر، تیری دین کی خاطر لڑتے لڑتے تیری راہ میں شہید ہو گئے. اور دوسرا کہے گا کہ تو نے جو کچھ مال ہمیں دیا تھا یا رب، ہم نے وہ مال تیری راہ میں لگایا، دین کی راہ میں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو. سخی نے اس لیے مال دیا کہ وہ سخی کہلائے، لوگ تعریف کریں، اور شہید نے اپنی جان اس لیے دیا، وہ اپنی بہادری کے لیے لڑا کہ لوگ اسے بہادر سمجھیں، لہٰذا دنیا میں مل گیا، لہٰذا اب ان کو جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا. اللہ میں محفوظ رکھے، کتنا ڈر لگتا ہے نا بعض اوقات یہ ساری احادیث پڑھ کر. تو ہمیشہ اپنی نیت کو چیک کرتے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اخسرین اعمال میں، اخسرین اعمال جو یہاں پر کہا گیا ہے اس میں چلا نہ جائے ہمارا عمل، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، جن کی ساری دوڑ دھوپ، جن کی ساری سعی صرف دنیا کی زندگی کے لیے تھی، دنیا کی زندگی تک، اور وہ گمان کر رہے تھے یحسبون انہم یحسنون صنعا، گمان کر رہے تھے کہ بہت کچھ کرتے رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے، سب کچھ اچھا ہو رہا ہے، کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم عمل کر رہے ہیں وہ سب بہت ہی اچھا ہے. تو قیامت کے دن جس بات پر اور جن کاموں پر حسرت ہوگی، اس وقت اس کا عالم کیا ہوگا، ہم سب سوچ سکتے ہیں اس کے بارے میں. ناکام حسرتیں، قرآن میں کئی جگہ یہ موضوع بتایا گیا ہے. اس دن وہ لوگ موت کی تمنا کریں گے لیکن اس میں بھی ان کو ناکامی ہوگی. افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کاش ہم نے یہ کیا ہوتا، کاش ہم نے وہ کیا ہوتا. لیکن اس وقت کے سارے کاش کے کام میں آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. اصل چیز تو کیا ہے کہ آج ہم اپنے اعمال کو دیکھ لیں، آج ہم چیک کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس وقت آگ کو دیکھ کر حسرت کریں گے، جیسے کہ ہم سورہ ملک میں پڑھتے ہیں، جب کافر جہنم کی ہولناک آواز سنیں گے تو کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. اس وقت کی حسرت سے کیا فائدہ، اس وقت کے افسوس سے کیا فائدہ؟ اصل چیز کیا ہے کہ آج ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں، آج اپنے کاموں کو صحیح نہج پر ہم لے آئیں. تو یہ جو مشہور حدیث ابھی ہم لوگوں نے پڑھی، یہ مسلم کی حدیث تھی جس میں فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے، ایسے سب لوگوں کو جنہوں نے دنیا کے لیے کام کیا تھا، دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت کے لیے کام کیا تھا، ریاکاری کرتے رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے. اللہ محفوظ رکھے، کیونکہ اعمال تولے جائیں گے اس دن. آپ کو معلوم ہے نا، ہم کئی دفعہ قرآن کے مضمون میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اعمال نامے تولے جائیں گے. جس کا پڑھنا بھاری ہوگا وہ دل پسند عیش میں ہوگا، جس کا ہلکا ہوگا وہ ناکام و نامراد ٹھہرے گا. تو وزن تو ہوگا عمل کا، تو وزن کس لحاظ سے کیا جائے گا، نیکیوں کو کس طرح سے تولا جائے گا؟ کیونکہ نیکی کی کوئی ظاہری شکل اور شیپ تو نہیں ہوتا ہے، کوئی وہ سالڈ چیز نہیں ہوتی ہے. تو وہ نیتوں کے لحاظ سے تولی جائے گی نیکیاں، کہ کس کی کیسی نیت، اور جیسی جس کی نیت تھی اس حساب سے اس کا وزن اتنا زیادہ قرار پائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ سونے کو تولنے کے لیے ملی گرام اور کتنے چھوٹے چھوٹے وہ ہوتے ہیں، اور اب تو ایسے جب پڑھائے جاتے ہیں بچوں کو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اور بھی باریک باریک اس کے پیمانے ہیں ناپنے کے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. جب یہ آج کے دور میں، اور اس زمانے میں تو ہو سکتا ہے ان لوگوں کو خبر بھی نہ ہو کہ اچھا یہ ملی گرام سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے اوزون یا کیا جو بھی ہے، بہرحال تو اس زمانے میں تو ان لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا. لیکن آج ہم اور اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ چھوٹی چھوٹی چیز، کیونکہ ان کے لیے جو ذرہ کا لفظ استعمال کیا تھا کہ فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو وہ اس پر اتنا حیران ہوئے تھے کفار مکہ کہ ذرہ بھلا، کیونکہ وہ ذرہ یعنی جو جوں کا انڈا ہوتا ہے اس کو ذرہ کہتے ہیں. تو اس کی ان کے نظر میں کوئی وقت نہیں تھی، اس کو کوئی چیز سمجھتے نہیں تھے وہ. تو ان کو حیرانی ہوئی تھی کہ اچھا بھلا ذرہ برابر عمل بھی تولا جائے گا؟ تو ذرہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے آپ دیکھیں، اس کا کوئی وزن ہو سکتا ہے لیکن وہ بھی تولا جائے گا. تو وزن تو ہوگا بہرحال، تو اعمال نامہ تولا جائے گا. تو کون سے عمل کی قدر و قیمت ہوگی وہاں پر، کون سے عمل کو سراہا جائے گا، کون سے عمل کا سب سے زیادہ وزن ہوگا؟ تو ایک تو مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو کافر ہوں گے ان کے اعمال نامے کو تو تولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ کہ ایمان ہی نہیں تھا تو وہ کوئی قابل، اگر انہوں نے دنیا میں کتنے بھی کام کیے ہوں نیک تب بھی ان کے اعمال ناموں کو تولا ہی نہیں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اصل اعمال نامے تولے اس وقت جائیں گے جس کا ایمان ہوگا. ایمان ہی کسی بھی کام کے قبول ہونے کا ذریعہ ہے، پہلی سیڑھی یا پہلا سٹیپ ہے سمجھے وہ، تو ایمان ہی نہیں ہوگا. اور جن کے تولے جائیں گے اعمال، یعنی جو ایمان والے ہوں گے ان کے اس حساب سے تولے جائیں گے کہ کیسے انہوں نے کام کیے تھے، نیکیاں زیادہ کی ہیں یا برائیاں زیادہ کی ہیں. اگر نیکیاں کی تھی تو کس نیت کے ساتھ کی تھی؟ بعض کے ایسا ہوگا کہ کسی کا عمل نامہ بالکل ہی خالی ہوگا نیکیوں سے، بعض کا ہو سکتا ہے بھرا ہوا ہو لیکن پھر خالی ہو جائے. حدیث میں آتا ہے جو صحیح بخاری کی حدیث ہے اور سورہ کہف کی تفسیر ہی کے تعلق سے یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ قیامت کے دن ایک موٹا تازہ آدمی آئے گا، اللہ کے ہاں اس کا اتنا وزن بھی نہیں ہوگا جتنا مچھر کے پر کے برابر ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، کیونکہ اس میں وزن کی بات آئی ہے نا کہ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، تو ان کے لیے کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، کوئی بدلہ ہی نہیں لیا جائے گا ان کو اس کا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی جو ساری دوڑ دھوپ تھی وہ دنیا کے لیے تھی، یا انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا تھا، ریاکاری کرتے رہے تھے یا تو وہ، یا پھر راہ راست ہی سے بھٹک گئے تھے۔ تو فحبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت، یعنی آج دنیا میں انسان اتنی دوڑ دھوپ کرتے، یعنی کچھ جو اہل بدعت ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے دین کے صحیح راستے کو چھوڑ کر اپنی من مرضی کا یا اپنے دل کا دین قبول کر لیا کہ جو ان کو پسند ہے وہ، ہم ہماری مرضی سے چلیں گے، جو چاہا خود ایجاد کر لیا، جو چاہا خود سے بنا لیا، عبادتیں خود اپنے لیے مخصوص کر لیں، تو اس وقت آپ دیکھیں ان کی حسرت کا کیا حال ہوگا۔ کیونکہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ہفتے اعمال، اور قیامت کے لیے ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں کوشش بھی کی، محنت بھی اٹھائی، تکلیف بھی اٹھائی، اور پھر بھی آخرت میں کوئی بدلہ نہ ملے، تو آپ بتائیے کہ کیا فائدے کا سودا ہے یہ، نفع کا ہے یا نقصان کا سودا ہے؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم۔ تو اصل تو یہ تھا کہ جو بھی کچھ کوشش کرتے، آخرت کے لیے کوشش کرتے، اپنی نیتوں کو خالص کر لیتے اور صحیح طریقے پر کرتے، جو اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ، کیونکہ اعمال کی قبولیت کے لیے جو دو شرائط بیان کیے جاتے ہیں، تو وہ دو شرائط کیا ہیں؟ کہ اللہ کی خاطر کیا گیا ہو، یعنی نیت خالص ہو، اور دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، تبھی وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ آپ نے پوچھا تھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور یا پھر ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہوتے ہیں وہ مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو بہت ساری نیکیاں لے کر آیا ہوگا، لیکن کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، تو وہ سارا پھر کیا کیا جائے گا کہ اس کی نیکیاں اٹھا کر سامنے والے کو دے دی جائے گی، اور پھر بھی ابھی اس کا ریکارڈ کمپلیٹ نہیں ہوا ہوگا، یعنی جو بدلہ ہے وہ پورا نہیں ہوا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی اور بہت سارے لوگوں کے حقوق اس پر باقی ہوں گے۔ اب کیا کیا جائے؟ اب تو نیک عمل اس کے ختم ہو گئے سارے، جو اتنی نیکیوں کا ڈھیر لے کر آیا تھا۔ حدیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت عمرے کیے ہوگے، نمازیں پڑھی ہوگی، سب کچھ کیا ہوگا، لیکن سب کچھ لے کر دے دیا جائے گا دوسروں کو۔ اب عمل نامہ پورا خالی ہو گیا، مفلس ہو گیا پورا۔ اب کیا ہے؟ ابھی بھی حق باقی ہے لوگوں کے، تو کیا کیا جائے گا کہ لوگوں کے گناہ پھر اس کے حصے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب آپ بتائیے کہ کتنی افسوس کی بات ہے نا، کہ آیا تو تھا اتنا نیکیوں کا ڈھیر لے کر، اور واپس لے کے جا رہے ہیں برائیاں ساتھ میں عمل نامے میں۔ کتنی دکھ کی بات ہے۔ ہم بھی ذرا سوچیں اور غور کریں، کیونکہ یہ آیت، یہ سب جو آیتیں ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ قرآن کریم کی ہر آیت بہت اہم ہے، لیکن بعض آیتوں پر ہم اگر غور کریں تو ہم اپنے اعمال کو سدھار سکتے ہیں، یعنی ہم اس میں بہتری لا سکتے ہیں کہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں ہم اپنی نیت کو خالص کر کے اللہ کی خاطر کریں، اور دوسرا طریقہ بھی ہمارا صحیح ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو تعلیم دی ہے کہ 100 مرتبہ کوئی ذکر کا ہم کو ذکر ملتا ہے، کہ 100 سے زیادہ کا ذکر نہیں ملتا، 100 دفعہ صبح شام کے اذکار میں ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر میں کہوں کہ نہیں میں اس کو 125,000 مرتبہ پڑھوں گی، ٹھیک ہے، استغفار اللہ کے رسول نے 70 دفعہ پڑھنے کے لیے کہا ہے، یا جو بھی ذکر ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، جتنے بھی جو صبح شام کے ہم کو اذکار ملتے ہیں، سمجھے کہ 100 کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب میں کہوں کہ نہیں میں اس کو 125,000 مرتبہ پڑھوں گی، تو آپ بتائیے کہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی بات زیادہ درست ہو سکتی ہے میرے لیے، یا میرے خود کی سوچی ہوئی بات زیادہ درست ہو سکتی؟ آپ خود بتائیے، آپ فیصلہ کریے، آپ بتائیں۔ اللہ کے رسول کو بتایا ہوا طریقہ کار ہی ٹھیک ہوگا نا، صحیح ہوگا نا میرے لیے۔ اگر میں اپنے ذہن سے کچھ سوچتی اور بتاتی ہوں تو مطلب میں تو ایک انسان ہوں، مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور نعوذ باللہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، کوئی ایسی ہمت کرتا ہے کہ اپنی مرضی سے ساری چیزیں خود بتائے کہ نہیں بس تم کو اتنا ہی کرنا ہے، فلاں وظیفہ تو تم کو بس 40 دفعہ ہی کرنا ہے، اس سے کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں، فلاں جس کو تو تم کو 1,00,000 125,000 مرتبہ ہی کرنا ہے، نہ اس سے کم نہ زیادہ، تو نعوذ باللہ میں نے تو پھر، یعنی جو بھی یہ کام کر رہا ہے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے صحیح نہیں بتایا، ہم زیادہ عقل مند ہیں، استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف کرے۔ تو طریقہ درست ہو، طریقہ بھی درست ہو اور نیت بھی درست ہو، دونوں چیزیں صحیح ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں پہنچنے پر پتہ چلے کہ اچھا سارا کیا کرایا ضائع ہو گیا۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ اب جہنم کے سوا پھر کیا بدلہ ہو سکتا ہے؟ اور جہنم ہم سب جانتے ہیں کہ متکبرین کا ٹھکانہ ہوگی، کیونکہ یہ سارے کام جو انہوں نے کیے تھے یا تو ہو سکتا ہے تکبر کی بنا پر کیے ہوں، یا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہوں، کہیں کہ اچھا کیا اللہ اور کیا رسول، نعوذ باللہ، جو ہم سوچ رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں وہ زیادہ صحیح ہے۔ تو جہنم تو متکبرین کا ٹھکانہ ہے، یا ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جنہوں نے ریاکاری سے کام کیے تھے، شہرت کی خاطر کیے تھے، تو ایسے لوگوں کی جزا پھر یہی ہوگی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور پھر رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ جو صحیح بات بتائی جا رہی ہے، جو ہمارے معاشرے کا نیک طبقہ ہے، جو کسی نہ کسی پیرائے میں، کسی نہ کسی شمار میں، جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے بھی کچھ مقام ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عزت دی، وہ مقام دیا، تو ہم کسی کا مذاق نہ بنائیں، کیونکہ آج ہمارے یہاں پر یہ ایک عام بات ہو گئی ہے، دینداروں کا مذاق اڑانا، دینداروں پر فقرے کسنا، دینداروں پر لطیفے بنانا، یہ ہمارے یہاں کا عام ماحول ہو گیا ہے، کیونکہ ان کی سنت تو چاہتے نہیں ہیں اور خود عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں، اب کیا کریں، تو ان کا مذاق بنا دو، ان کا پہلے کا پہلے مذاق بنا دو، تاکہ خود بھی تو عمل کر ہی نہیں رہے ہیں، دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیں گے، لوگوں کی نظر میں ایسے جو نیک لوگ ہیں ان کی عزت کم کرا دی جائے، تو مذاق بنا دو۔ اس زمانے میں بھی لوگ اسی طرح سے کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اسی طرح سے انہوں نے مذاق کا نشانہ بنا لیا تھا، اب کوئی رسول تو نہیں آنے والا ہے، لہذا اب لوگوں نے یہ شروعات کر دی کہ جو اسکالرز ہیں ان کے مذاق بنا لیتے ہیں، ان کے خلاف باتیں، یہ سب بھی درست نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس، جنات الفردوس نزلا، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جینا چاہے گا۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہی تو قرآن کریم کا اعجاز اور انداز بیان ہے، کہ ایک طرف ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں، تو فوراً دوسری طرف فرما برداروں کا ذکر کر دیا جاتا ہے، ایک طرف کافر اور مشرک ہیں تو دوسری طرف الحمدللہ مومن، ایمان لانے والے لوگوں کا ذکر ہے۔ اب یہ کون لوگ ہوں گے؟ سب سے پہلے صفت ہی ان کی بتائی گئی کہ آمنو و عمل الصالحات، سیکنڈ ہے عمل صالح، تو ایمان لا کر عمل صالح کرنا، اور عمل صالح میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، تو ان کے لیے پھر جنت الفردوس بطور مہمانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس جنت سے بہتر کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی، یعنی وہ جب دیکھیں گے اور ان کو وہ نعمتیں ملے گی، تو ان کے اندر کوئی اور خواہش پیدا ہی نہیں ہوگی کہ ہم کو یہاں سے کہیں اور لے جایا جائے۔ حدیث میں ہمیں مضمون ملتا ہے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جنت کی سب سے اعلیٰ اور بلند درجے کا نام جنت الفردوس ہے، جس کے باغات بہت ہی خوبصورت ہوں گے، گھنے ہوں گے، وہاں کے درخت کا ہر نظارہ بہت خوش منظر ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے یہ فرمایا کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، اس لیے کہ وہ جنت کا اعلیٰ اور اوسط حصہ ہے، اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو رہائش کے لحاظ سے یہ جنت الفردوس ان لوگوں کو اتنی پسند آئے گی کہ اس کے علاوہ کہیں اور جانے کو ان کا دل نہ چاہے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے کام کر سکیں گے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور جنت الفردوس میں ہمیں جگہ ملے انشاءاللہ۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، ان کا دل وہاں سے نکلنے کو نہیں چاہے گا، کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا دل نہ چاہے گا، وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جو اچھی چیز ہوتی ہے تو انسان کا دل اس کو چھوڑنے کو چاہتا ہی نہیں ہے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو پکنک کے مقامات ہیں، ہم آتے وقت وہاں جملے کیا کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا کہ دل ہی نہیں چاہ رہا یہاں سے واپس جانے کو، واپس لوٹنے کو۔ اسی طرح سے بعض کسی کا گھر ہمیں اتنا پسند آ جاتا ہے، بہت ہی سکون ہوتا ہے وہاں پر، ہم کہتے ہیں کہ اف کتنا اچھا گھر ہے، یہ کتنی اچھی جگہ ہے، دل ہی نہیں چاہ رہا کہ واپس جائیں۔ تو دنیا میں بھی ہم اچھے مناظر کو دیکھ کر، اچھی جگہوں کو دیکھ کر اسی طرح کے جملے کہتے ہیں، تو جنتی تو جب جنت الفردوس میں ہوں گے تو ان کا کیا حال ہوگا آپ بھلا بتائیں، کیونکہ جنت الفردوس سب سے بہتر چیز ہے، جس کو اللہ کے رسول نے خود فرمایا جس کے بارے میں کہ تم اگر سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ ساری نہریں وہیں سے بہتی ہیں، تو کتنے خوشکن مناظر ہوں گے۔ اور جنت کے جو محلات ہوں گے، کہا جاتا ہے کہ ایک ایک محل کی جو لمبائی اور چوڑائی ہوگی وہ حد نگاہ تک ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں، لیکن اس جنت کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا؟ دنیا میں کچھ کرنا ہوگا نا، کیونکہ جتنا اعلیٰ مقام چاہیے، جتنا اعلیٰ درجہ چاہیے، پھر ویسے کام بھی کرنے ہوں گے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر ایک اچھا گھر بنانا ہے آپ کو، تو اس کے لیے کتنا وقت لگتا ہے، کتنا مال لگتا ہے، سب کچھ آپ کو بہتر سے بہتر چیز لگانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح سے آخرت میں بھی اگر ہمیں جنت چاہیے اور جنت الفردوس چاہیے، تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اسی درجے کی محنت، اسی درجے کی کوشش، جد و جہد، اعمال میں خلوص، طریقہ کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، یہ ساری چیزیں ہوں گی تب وہ جنت الفردوس مل سکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا مندی۔ تو کون لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ ان کی جو کچھ خصوصیات بتائی گئی ہیں کہ نرم دل، عاجز، منکسر المزاج، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، بے ضرر، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے۔ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا ہر وہ شخص جو نرم دل ہے، شریف النفس ہے، منکسر المزاج ہے اور لوگوں سے قریب یعنی ہر دل عزیز ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی، مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے انکار کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھی، ام المومنین، ان سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص روزانہ اللہ کی رضا کے لیے فرض کے علاوہ 12 رکعت نفل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ سبحان اللہ، صلہ رحمی کرنے والے جنت میں جائیں گے، کثرت سے تہجد پڑھنے والے اور نفل روزے رکھنے والے اور لوگوں کو کھانا کھلانے والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت لغرفا یرا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، فقام الیہ اعرابی فقال لمن هي یا نبی اللہ؟ قال هي لمن اطاب الكلام واتام الطعام وادام الصيام وصلى لله بالليل والناس نیام۔ رواہ ترمذی، حدیث حسن ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے محل ہیں جن کے اندر کھڑے ہوں تو باہر کی ہر چیز نظر آتی ہے، اور باہر کھڑے ہوں تو اندر کی ہر چیز نظر آتی ہے۔ ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس آدمی کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کے لیے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، بکثرت روزے رکھے، اور جب لوگ مزے کی نیند سو رہے ہوں تو اٹھ کر اللہ کے لیے نماز پڑھے۔ سبحان اللہ، اس میں ساری باتیں آ گئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جن کے درجے ہیں سوا، ان کے سوا باتیں ہیں، ہر مدعی کے واسطے دار الرسن کہاں۔ تو اگر ایسے اچھے درجات چاہیے، اچھے محلات چاہیے جنت کے، تو اس کے لیے پھر دنیا میں ویسی جد و جہد اور کوشش بھی کرنی ہوگی۔ کیا بتایا وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس حدیث کو زبانی آپ یاد کر لیں، تاکہ یہ سارے نیک عمل ہمیں یاد رہیں، کہ پھر ہم اس کے مطابق عمل کر کے آگے بڑھ سکیں انشاءاللہ۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لكلمات رب لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی تعریف کا یہ انداز جو ہے، اس سے بہتر بھی کوئی تعریف کا انداز ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا؟ اور واقعی میں کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم یا ہم سارے بندے مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہماری زبان عاجز ہے اور قاصر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر سکے۔ انت کما اثنیت الیک، کہ اے اللہ تعالیٰ، تیری تعریف تو ویسے ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں اگر لکھنا چاہیں، چاہے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو، اس کی کبریائی ہو، اس کے جتنے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو بھی باتیں ہیں, کیونکہ کلمات کہا گیا نا, کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کے سارے جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو قدرت کے نظارے اللہ تعالیٰ کے, جو اللہ تعالیٰ کے کام ہیں, کمالات, عجائبات, یہ ایسے لامتنا ہیں, بے حد و حساب ہیں, اور جن میں ہر آن وسعت پیدا ہو رہی ہے, نئی چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں, پیدا ہو رہی ہیں. تو سمندر یا سمندروں کا پانی خواہ کتنا ہی کثیر ہو, ایسے اور کئی سمندر آ جائیں, اور جب اللہ کی باتیں لکھی جائیں تو وہ سمندر اگر ہم اس کو روشنائی بنائیں, انک بنا دیں, اتنے ہی سمندر اور آ جائیں, تب بھی یہ محدود ہوگا پانی. اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان نہیں ہو سکتی, اللہ تعالیٰ کے کمالات, اس کے عجائبات بیان نہیں ہو سکتے. سمندروں کی سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے, سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کا علم محیط, اس کی حکمتیں, اس کے دلائل و براہین, اس کی وحدانیت کے دلائل, تو انسانی عقل ان سب کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی. دنیا بھر کے درختوں کے قلم بن جائیں اور سارے سمندر, بلکہ اسی کے مانند اور سمندر ہوں, وہ سب سیاہی میں بدل جائیں, قلم گھس جائیں گے اور سیاہی ختم ہو جائے گی, لیکن رب کے کلمات اور اس کی حکمتیں ضبط تحریر میں نہیں آ سکیں گے. سبحان اللہ یا رب العالمین, سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی باتیں, اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے, لہذا اللہ تعالیٰ کی تعریف تو ویسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف بیان فرمائی ہے. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادتي ربه احدا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہو میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا, میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا رب بس ایک ہی رب ہے, بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. سبحان اللہ. یہ اعتراض پہلے سے بھی اٹھایا جاتا رہا ہے, یعنی اس زمانے میں بھی اور آج بھی ہوتا ہے. اور ہر انبیاء کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا, وہ لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ تم ہمارے ہی جیسے انسان ہو, ایک بشر ہو, تم کیسے رسول ہو سکتے ہو؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کو رسول بنانا ہی تھا تو کسی اور کو بھیجتا, کوئی فرشتے وغیرہ کو. ہم ہی جیسے ایک انسان رسول بن کر آئے اور ہمیں یہ نیکی کی تعلیم دے, تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو کفار مکہ کا بھی دراصل یہی اعتراض تھا, جو پہلے بھی وہ کئی دفعہ کر چکے تھے اور آگے بھی ہم پڑھیں گے, سورہ فرقان میں بھی ہم پڑھیں گے. تو یہ اعتراض وہ کئی دفعہ کر چکے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کہہ دو, میں تھوڑی کوئی دعویٰ کر رہا ہوں, میں نے تھوڑی یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں رسول نہیں ہوں, میں کوئی فرشتہ ہوں, میں تو شروع سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مطلب میں تو انسان ہی ہوں, میں ایک بشر ہوں, انسان ہوں میں ایک. ہاں البتہ یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور اسی وحی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا, مجھے چنا ہے. تو یہاں پر ہم نے کیا کر لیا آج بھی کہ افراد اور تفریق کا ہم شکار ہو گئے. بعض نے آج بھی اللہ کے رسول کو بشر ہونے سے انکار کر دیا اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ بشر نہیں ہیں بلکہ نور من نور ہیں. اور کچھ دوسرا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور بحیثیت نبی آپ تمام انسانوں سے افضل ہیں, اور انبیاء اکرام میں بھی آپ کو سب سے بہتر درجہ دیا گیا ہے, آپ کی فضیلت ہے کیونکہ آپ نے تمام انبیاء کی امامت کروائی تھی, آپ کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی. تو کچھ لوگوں نے کیا کہ انسان سے اوپر اٹھا کر آپ کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر قرار دے دیا, اور کچھ لوگوں نے آپ کو عام انسانوں کے برابر قرار دے دیا. تو یہ دونوں بھی افراد اور تفریط ہو گئی. تو یہ تفریط جو ہے کہ آپ ایک عام انسان ہیں, آپ کو ایک عام انسان کی سطح پر لے آیا گیا, تو یہ چیز درست نہیں ہے. آپ کو ایک عام انسان سمجھنا یا معمول انسان سمجھنا یہ بھی ایک گستاخی ہوگی اور سخت نادانی ہوگی اگر کوئی ایسا کرتا ہے. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, آپ پر وحی آتی تھی, آپ کا درجہ تمام انسانوں سے زیادہ افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نبی تھے, آپ پر وحی آتی تھی, آپ کو معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا, سبحان اللہ, آپ کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی. ایک عام انسان ایک الگ ہوگا, لیکن آپ بھی انسان ہی تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی تھے, لیکن آپ رسول ہونے کے ناطے آپ کی حیثیت بلند ہے. لیکن اب اس میں افراد اور تفرید سے کام نہیں لینا چاہیے, غلو نہیں کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور کہا جاتا ہے کسی کو ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی, کیونکہ سب آپ کا بہت ادب اور احترام کرتے تھے, آپ کی اطاعت کرتے تھے. اور جنہوں نے پوچھا تھا ان کا نام غالباً ذوالیدین بتایا جاتا ہے اگر میں بھول نہ رہی ہوں تو. وہ صحابی تھے جو کبھی کبھی جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا سا مزاح کرتے تھے, اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاح کرتے تھے. تو ان کو ہمت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز میں تخفیف ہو گئی ہے، کمی ہو گئی ہے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیوں، کیا ہوا؟ تو بتایا گیا کہ آپ نے اتنی اور اتنی رکعتیں پڑھی ہے. یہ سن کر آپ الٹے پاؤں پھرے، قبلے کی طرف رخ کیا، صحف کے دو سجدے کیے، پھر سلام پھیرا، پھر ہماری طرف منہ کر کے فرمایا اگر نماز کے بارے میں کوئی نیا حکم آتا تو میں ضرور تمہیں بتا دیتا، لیکن بات یہ کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک آدمی ہوں، جیسے تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، تو جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو، اور جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک پڑ جائے تو اپنے زن خالد کے مطابق اپنی نماز پوری کرے، پھر سلام پھیرے اور سہو کے دو سجدے کر لے. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو یہ بات ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو انسان ہی، لیکن آپ کا درجہ عام انسانوں سے بڑا ہے. آپ کی عزت کی جائے گی، آپ کی اطاعت کی جائے گی. آپ کے جیسا درجہ کسی اور کو، کوئی کتنا بھی بڑا عالم آ جائے، کوئی کتنا بھی بڑا اسکالر آ جائے، اگر وہ کہے کہ صرف میری بات مانو تو نہیں، ہم اس کی بات ماننے کے مکلف نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ نہیں کہا گیا، ہمیں کیا کرائیٹیریا دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرتا ہے اس کی بات تم مان سکتے ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا کوئی تمہیں اگر حکم دے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا اسکالر ہو، تم اس کی بات نہیں مانو گے. تو اللہ کے رسول کا درجہ عام انسانوں سے بڑا ہے، کیونکہ آپ افضل ہیں ماشاءاللہ، لیکن آپ انسان ہیں. آپ کو نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کے برابر درجہ نہیں دے سکتے، ایسا ہم نہیں لگا سکتے. ایک طرف ہم نے یا اللہ لکھا اور دوسری طرف ہم نے لکھ رکھا ہے یا محمد. یہ شرک ہو جائے گا، یہ اللہ کے برابر ٹھہرانا ہو جائے گا اللہ کے رسول کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے بندے اور اس کے رسول، بندے بھی تھے ساتھ میں اور رسول تھے. تو اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس میں بیلنس قائم رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو کہو کہ میں بھی تمہیں، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ کہو کہ میں بھی تمہیں جیسا ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ بس تمہارا رب ایک ہی ہے. اب جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. اب رب کی ملاقات کا یقین ہو تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے. اب نیک عمل کیا ہو سکتے ہیں؟ جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نیک عمل، اور جنت میں لے جانے والے عمل کون سے ہو سکتے ہیں؟ مسکینوں کو کھانا کھلانا، مشقت کے وقت سردی میں وضو کرنا، مکمل وضو کرنا، اور رات میں اٹھ کر اللہ کے آگے جھکنا، نماز پڑھنا جبکہ سب لوگ سو رہے ہوں، یا پھر کثرت سے سلام کرنا، عاجزی، یہ سب نیک کاموں میں آ جائے گا. اور بھی بہت سی لمبی لسٹ ہو سکتی ہے. آپ خود اپنے طور پر سوچیں کہ ایسے کیا نیک کام ہو سکتے ہیں جس کی بنا پر ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن سکتے ہیں، کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور پھر یہ صدا آئے کہ اے نفس مطمئن، تو اپنے رب سے راضی و تجھ سے راضی، اور جنت میں داخلے کا پروانہ مل جائے. یہی تو ہم سب کو چاہیے نا. دیکھا جائے تو آپ سب کا، میرا، ہم سب کا گول کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ کس لیے یہ ساری دوڑ دھوپ لگی ہوئی ہے؟ کس لیے سارے کام ہو رہے ہیں؟ اسی لیے نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضامندی ہم کو ملے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں وہ جنت کی نعمتیں ہم کو نوازے، ان سے سرفراز کرے. تو اس کے لیے پھر کام بھی ویسے کرنے ہوں گے. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارے، جو میرا دل چاہ رہا ہے میں کروں، جو آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ کریں، اور ہم کہیں کہ اچھا دیکھا جائے گا، جبکہ جب ایسے تو نہیں ہو سکتا. دنیا میں بھی آپ کو کچھ اچھا مقام اور مرتبہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو پہلے محنت اور جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد کہیں جا کر آپ کچھ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے آخرت کے لیے بھی آپ کو، جب تک آپ محنت اور جدوجہد نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، اور پھر اس کوشش کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا نہیں کریں گے، تب تک کہ وہ عمل فائدہ نہیں دے گا. تو اخلاص بھی ضروری ہے اور کوشش اور جدوجہد بھی ضروری ہے. لیکن کوشش اور جدوجہد کیسی ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تبھی وہ قابل قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ایسے کام کریں جس سے اللہ راضی ہو، صرف اللہ راضی ہو، اور آخرت میں ہم جب جائیں تو ہماری جو سعی ہے، جدوجہد ہے، کوشش ہے، وہ قابل قدر ٹھہرے، اس کا ہم کو اچھا بدلہ دیا جائے. ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ وہ ضائع ہو جائے، ذرا سے اس میں کھوٹ کپٹ سے، نیت کی خرابی کی وجہ سے، اللہ نہ کرے کہ ہمارے وہ عمل ضائع ہوں. اور اپنی نیت کو ہم ہمیشہ خالص کرتے رہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی نیت کو خالص رکھنے والا بنائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي وأعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.